بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل. سورہ فیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں؟ پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا. خلاصہ تفسیر. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ اس استفہام و سوال سے مقصود اس واقعے کی عظمت اور ہولناک ہونے پر تنبیہ کرنا ہے. آگے اس معاملے کا بیان ہے. کیا ان کی تدبیر کو، جو کعبہ ویران کرنے کے لیے تھی، سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟ یہ استفہام و سوال تقریری ہے، یعنی واقعے کی صحت ثابت کرنے کے لیے، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا. حاصل یہ کہ احکام الہیہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایسے عذاب و عقاب سے بے فکر نہ رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں عذاب آ جائے جیسے اصحاب فیل پر آیا، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہی ہے. معارف و مسائل. اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کا قصد سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی. اب تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیز تو نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. واقعہ فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا. یہ واقعہ اس سال میں پیش آیا جس میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور یہی مشہور قول ہے. حضرات محدثین نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا ہے، مگر چونکہ معجزات کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کے دعوی نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کی جاتے ہیں. دعوی نبوت سے پہلے، نبی کی ولادت سے بھی پہلے حق تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو خرق عادت ہونے میں مثل معجزے کے ہوتے ہیں. اس طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ادحاس کہا جاتا ہے، جو تاسیس و تمہید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رہس سنگ بنیاد کو کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے یا ان کے دعوی نبوت سے پہلے بھی حق تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو معجزات کی قسم سے ہوتی ہیں، اور ایسی نشانیاں چونکہ ان کی نبوت کے اثبات کا مقدمہ اور اس قسم کی تمہید و تاسیس ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ارحاس کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی اس قسم کے ارحاسات متعدد قسم کے ہوئے ہیں. اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعے بیت اللہ پر حملے سے روک دینا بھی انہی ارحاسات میں سے ہے. اصحاب فیل کا واقعہ. امام حدیث و تاریخ ابن کثیر نے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا. یہ لوگ مشرک تھے. ان کا آخری بادشاہ ذو نواس ہے، جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ پر شدید مظالم کیے. اسی نے ایک طویل عریض خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا، اور جتنے نصرانی بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے سب کو اس آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی. یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ بروج میں گزرا ہے. ان میں دو آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل بھاگے، اور انہوں نے قیصر ملک شام سے جا کر فریاد کی کہ ذو نواس ملک حمیر نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے، آپ ان کا انتقام لیں. قیصر ملک شام نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا، یہ بھی نصرانی تھا اور یمن سے قریب تھا، کیا آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو. اس نے اپنا عظیم لشکر، دو کمانڈر، امیر اربات اور ابراہ کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا. لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرا دیا. ملک حمیر ذو النواز ملک حمیر ذو النواز بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا. اس طرح اربات و ابراہ کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا. پھر اربات اور ابراہ میں باہمی جنگ ہو کر اربات مقتول ہو گیا, ابراہ غالب آ گیا اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم گورنر مقرر ہو گیا. اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو. اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگیں گے. اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالیشان کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا, اور اس کو سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے, اس کنیسہ میں عبادت کرے. عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی. اس لیے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی, یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا, اور بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے مسافر قبیلے نے کنیسہ کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی, اس کی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچ گیا. ابراہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا. ابراہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی. اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابراہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے. بعض روایات میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی, اور اس کے سات آٹھ ہاتھی دوسرے 20 لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے تھے. ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے. تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا. عرب میں جب اس کے حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا. یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر نامی تھا, اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابراہ کے خلاف جنگ کی. مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابراہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے, اس لیے عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے. ابراہ نے ان کو شکست دے دی اور ذو نفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ قبیلہ خصعم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابراہ کا مقابلہ کیا, مگر ابراہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا اور ارادہ ان کے قتل کا کیا, مگر پھر یہ سمجھ کر ان کو زندہ رکھا کہ ان سے ہم راستوں کا پتہ معلوم کر لیں گے. اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابراہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے. انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور یہ کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام سے بنا رکھا ہے, یہ اس کو نہ چھیڑے تو ہم اس کا مقابلہ نہ کریں. انہوں نے ابراہ سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمہاری امداد اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں. ابراہ اس پر راضی ہو کر ابو رغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب مقام مغرمس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے. ابراہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے, جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب رئیس قریش کے بھی تھے. ابراہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری کے شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے, ہمارا مقصد کعبہ کو ڈھانا ہے, اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا. حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار قریش کے ہیں. حناطہ نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابراہ کا پیغام پہنچا دیا. ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابراہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے, وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے, پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں. حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں, آپ کو ابراہ سے ملاتا ہوں. ابراہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجی آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں. عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں. ابراہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول تو دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقعت و عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آئے ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی. عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ابراہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا. عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو. اور بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے اور انہوں نے ابراہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی ایک تہائی پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے، مگر ابراہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا. عبد المطلب کے اونٹ ابراہ نے واپس کر دیے اور وہ اونٹ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت تھی، سب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ابراہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام فرما دیں. الحاؤ داری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے. ان کو یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اسی یقین پر انہوں نے ابراہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا. بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا کہ خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے. صبح ہوئی تو ابراہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا. نفیل بن حبیب جن کو راستے سے ابراہ نے گرفتار کیا تھا اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین محفوظ شہر میں ہے. یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا. ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا. ہاتھی بانو نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا. اس کو بڑے بڑے آئینی تبروں سے مارا گیا، اس کی بھی پرواہ نہ کی. اس کی ناک میں آکڑا لوہے کا ڈال دیا، پھر بھی وہ نہ کھڑا نہ ہوا. اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا. ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا. قدرت حق جل شانہ کا یہ کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا. دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ تین کنکریاں چنے یا مسور کی برابر تھیں، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں. واقعی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے. جسے میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لیے آتے دکھائی دیے اور فوراً ہی ابراہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے. یہ کنکریں جو ہر ایک کے ساتھ تھی ان کو ابراہ کے لشکر پر گرایا. ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی، کہ جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی. یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے. صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے. ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گر گئے. ابراہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا. اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا. دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہ گیا اور مر گیا. ابراہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ دو ہاتھی بان یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے. محمد بن اصحاب نے حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے، اور حضرت صدیقہ عائشہ کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. اصحاب فیل کے اسی واقعے کے متعلق سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہاں الم تر فرمایا جس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے کا ہے. آپ کے دیکھنے کا یہاں بسفائر کوئی موقع نہیں تھا، مگر جو واقعہ یقینی ایسا ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو، اس کے علم کو بھی لفظ رؤیت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ گویا کیا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ اوپر گزرا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسماء رضی اللہ عنہا نے ہاتھی بالوں کو اندھا اور اپاہج بھیک مانگتے دیکھا ہے. طیرن ابابیل، ابابیل لفظ جمع کا ہے، مگر اس کا کوئی مفرد و مستعمل نہیں، معنی اس کے پرندوں کے غول کے ہیں، کسی خاص جانور کا نام نہیں. اردو زبان میں جو ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں وہ مراد نہیں، جیسا کہ اوپر روایات میں گزر چکا ہے. یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. حجارۃ من سجیل، سجیل بکثر سین سنگ دل کا معرب کیا ہوا لفظ ہے، جس کے معنی ہے ایسی کنکنی جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کنکنیں بھی خود کوئی طاقت نہ رکھتی تھیں، معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھی، مگر بقدرت حق سبحانہ انہوں نے ریوالور کی گولیوں سے زیادہ کام کیا. وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، عصف بھوسا کو کہتے ہیں. اول تو خود بھوسا ہی منتشر تنکے ہوتے ہیں، پھر جبکہ اس کو کسی جانور نے چبا بھی لیا ہو تو وہ تنکے اپنے حال پر نہیں رہتے، ابراہ کے لشکر میں جس پر یہ کنکر پڑی ہے اس کا یہی حال ہو گیا ہے. اصحاب فیل کے عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی، اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں. ان کی طرف سے خود اب تعالیٰ جل شانہ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا. اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے، اور راستے میں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچاتا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا. قریش کے انہی سفروں کا ذکر اگلی سورت قریش میں کر کے ان کو شکر نعمت کی طرف دعوت دی گئی ہے.